السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے پاکستان کے مسئلے کا حل. آپ سب کے علم میں ہے کہ اس وقت ہم پاکستان میں جن بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی خون ریزی کا ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ایک بار پھر ماضی میں جا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پاکستان بنا کیسے تھا. دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان کہ جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ دو ملک ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، جو کہ دینی یا مذہبی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئے، لیکن یہ بات غلط ہے. اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے اور یہودیت کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہودیت کی بنیاد نسل ہے. کوئی شخص کنورٹ ہو کے یہودی نہیں بن سکتا، یہودی وہی ہوگا جو پیدائشی طور پر یہودی ہو، جس کی ماں یہودن ہو وہ یہودی ہے. لہذا وہ تو ایک نسلی ریاست ہے، یہودی ایک نسلی قوم ہے. صرف پاکستان ہے جو بنا ایک نظریے کی بنیاد پر. پاکستان بنانے والوں کی زبان ایک نہیں تھی، ان کی نسل ایک نہیں تھی، ان کا رنگ ایک نہیں تھا، ان کا کلچر ایک نہیں تھا. اگر انہیں کوئی چیز جوڑنے والی تھی تو وہ صرف اور صرف اسلام تھا. مسلم لیگ نے جب تک اسلام کے نفاذ کو اپنی تحریک کا مقصد نہیں بنایا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن جب 1934 میں قائد اعظم انگلینڈ سے واپس ہندوستان آئے، مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی اور اسلام کے نفاذ کو پاکستان کے قیام کا مقصد بنایا، ایک دم مسلم لیگ نے ایک زور پکڑ لیا اور ایک معجزہ پچھلی صدی کا ظہور میں آیا. بظاہر جو زمینی حقائق ہیں اس کے مطابق پاکستان کے بننے کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. ہندوؤں کے لیے یہ متحدہ ہندوستان کی حیثیت ایک مذہبی تقدس کی تھی. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے گاؤ ماتا کے ٹکڑے ہیں اور ہندوستان کا بٹوارا میری لاش پر ہوگا. وسائل فنڈز ہندوؤں کے پاس، بڑی اکثریت ان کے ساتھ آبادی کے اعتبار سے، پریس ان کے ساتھ، برطانیہ کی لیبر گورنمنٹ ان کے ساتھ، یہاں کے وائسرائے کے نہرو خاندان کے ساتھ خصوصی تعلقات. مسلم لیگ کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا تھا کہ جو صحیح طرح اردو بول بھی نہیں سکتا تھا. کوئی عوامی قائد کے حوالے سے اس میں بظاہر کوئی خوبی نہیں تھی، لباس بھی اس کا عوامی اکثر نہیں ہوتا تھا اور نہ اس کی زبان اردو تھی. انگریزی زیادہ فلوئنسی کے ساتھ بولتا تھا، اس کے باوجود اسلام کے جذبے نے ایک ایسی قوت پیدا کی کہ تمام مسلمان مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہوئے، 1946 میں مسلم لیگ کو بڑا بھاری مینڈیٹ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان شب جمعہ میں پاکستان کی نعمت عطا کی۔ تو یہ پاکستان بنا ہے تو اسلام کی وجہ سے، اور اگر پاکستان بچے گا، اس میں استحکام آئے گا، تو صرف اسلام کی وجہ سے۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جوڑنے والی کوئی شے اسلام کے سوا ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں دینی قوتوں نے اسلام کے نفاذ کے حوالے سے باوجود بڑی مخالفتوں کے مسلسل کوشش جاری رکھی۔ قرارداد مقاصد 1949 میں دستور میں شامل ہوئی، پھر اس کے بعد 1973 میں جو آئین بنا، آج اس کے حوالے سے بحث جاری ہے کہ اسلامی ہے کہ نہیں۔ ایک طرف علماء اکرام ہیں کہتے ہیں اسلامی ہیں، ایک طرف طالبان ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کی ایک شک بھی اسلامی نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دستور اپنی تحریر کے اعتبار سے، اپنے قول کے اعتبار سے اسلامی ہے، لیکن عمل درآمد کے حوالے سے، اسلام کی دفعات کے اوپر عمل تو درکنار، بلکہ اس کے خلاف اقدامات کیے گئے۔ جیسے آج ہماری اکثریت کلمہ پڑھتی ہے، مسلمان تو ہے، لیکن اکثریت کا کردار وہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ تو جو قوم کا حال ہے، وہی ہمارے دستور کا حال ہے۔ جو ہماری قوم کا کردار منافقانہ ہے، ویسے ہمارا دستور اس پر عمل کے حوالے سے ہمارا معاملہ منافقانہ ہے۔ ذرا دستور کے حوالے سے دیکھیے کیا کیا شکے ہیں۔ دستور کی دفعہ 2 کہتی ہے کہ مذہب اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ نمبر 2 الف میں قرارداد مقاصد موجود ہے۔ الفاظ کیا قرارداد مقاصد کے؟ کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار حاصل ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ ہم حاکم نہیں ہیں، حاکم کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں جو بھی اختیار اور اقتدار ملا ہے، یہ اللہ کی مقدس امانت ہے، اور اسے اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہی استعمال کرنے کا حق ہے۔ ہمیں اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا ہی حق رکھتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے بعد 31 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے، اور انہیں ایسی سہولتیں فراہم مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مطلب ذہن نشین کر سکے۔ پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں مملکت درجہ ذیل امور کی کوششیں کرے گی، قرآن پاک اور اسلام میں آج کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا، عربی زبان کو سیکھنے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اس کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی، قرآن پاک کی صحیح اور من وانت بات اور نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا، اتحاد اور اسلامی اخلاق و معیار اور ترقی کی پابندی کو فروغ دیا جائے گا، زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ پھر آرٹیکل 31 کی وضاحت میں لکھا ہوا ہے، اس دفعہ میں حکومت پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگیاں اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق بسر کرنے کے قابل بنانے، اور ان ایسی سہولیات بہم پہنچانے جن کی مدد سے وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں ڈھال سکیں، حکومت کی ذمہ داری ہوگی، یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ آرٹیکل 227 میں لکھا ہوا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن و سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو یہ ساری باتیں دستور میں لکھی ہوئی ہیں، ان باتوں کے لکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ دستور اسلامی ہے، اور اس دستور کے مرتب کرنے میں ہمارے تمام مسالک کے علماء کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ علماء کی آشیرباد سے ہی سن 73 میں یہ دستور پاس ہوا تھا۔ اصل جو خرابی ہے وہ کیا ہے کہ اتنی واضح شکے ہونے کے باوجود اس دستور پر عمل نہیں کیا گیا۔ دستور میں یہ طے کیا گیا کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی جائے گی جس میں ہر مسلک کے علماء ہوں گے، اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے قوانین کا جائزہ لے گی، جو قوانین شریعت کے خلاف ہوں گے وہ ان کی نشاندہی کر کے اصلاح تجویز کرے گی، اس کی سفارشات اسمبلی میں پیش کی جائیں گی، اسمبلی ان سفارشات کی روشنی میں قوانین میں جو بھی باتیں اسلام کے خلاف ہیں ان کو نکال کر قوانین کو اسلامی بنانے کی پابند ہوگی۔ لیکن ہوا کیا، آپ کل ہی کے جنگ اخبار میں پڑھ لیجئے آرٹیکل انصار عباسی صاحب کا کہ اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی، ہر مسئلہ کے علماء اس میں موجود ہیں، اس کے باقاعدہ اجلاس ہوتے رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے ان اجلاسوں پر اب تک کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، علماء کے اسلام آباد آنے، جمع ہونے، ان کے ٹھہرنے، واپس جانے، اس کے حوالے سے دفاتر سہولیات فراہم کرنے پر حکومت کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے۔ تقریباً 700 قوانین کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنی سفارشات حکومت کو پیش کی، لیکن آج تک ایک سفارش بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل نہیں کی گئی۔ انصار عباسی صاحب نے بڑا سخت جملہ استعمال کیا ہے، سخت ہیڈنگ ہے ان کے آرٹیکل کی، کہ ممبران اسمبلی کی آئین کے ساتھ غنڈہ گردی۔ 700 قوانین جو اس ملک میں غیر اسلامی ہیں ان کو اسلامی بنانے کے لیے سفارشات پیش کی گئیں، اور انہوں نے ایک شک بھی اسمبلی کے اجلاس میں پیش نہیں ہونے دی، اور نہ اس کے حوالے سے کوئی واضح مطالبہ سامنے آتا۔ تو اس لحاظ سے جس قدر شریعت کے حوالے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، وہی اس وقت ہماری بربادی کی اثر وجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کفر سے زیادہ ناپسند قول و فعل کا تضاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو سخت بیزار کرنے والی ہے یہ بات کہ تم وہ کو ہو جو کرو نہیں۔ تو دستور میں اتنے بڑے بڑے دعوے میں نے آپ کو سنا دیے، لیکن عمل کے حوالے سے اس قدر بے حسی، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے دشمنی کہ 700 سفارشات میں سے ایک سفارش بھی اسمبلی کے فلور میں پچھلے 40 سال سے پیش نہیں کی گئی۔ 73 میں آئین بنا ہے، آئین کو بنے ہوئے بھی 40 سال تو ہو چکے، پھر اس کے بعد دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارا دستور اسلامی ہے، اسلامی ہے، اسلامی ہے، اسلام پر عمل ہے کہاں؟ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کے آئلی قوانین اسلام کے مطابق ہیں، مسلم پرسنل لاء کے نام سے. انگریز کے دور میں بھی مسلمانوں کا پرسنل لاء اسلامی تھا، محمدن لاء کے نام سے. ایک قانون اسلامی تھا، سن 62 میں ایوب خان نے اس کو تبدیل کر دیا. 14 علماء نے، جن میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کے امیر مولانا مودودی بھی شامل تھے، 14 علماء نے حکومت کو مشترکہ طور پر ڈرافٹ کیا کہ جو قانون تم نافذ کرنے جا رہے ہو ان ان بنیادوں پر یہ قانون غیر اسلامی ہے. لیکن وہ آئلی قوانین آج بھی ہمارے ہاں نافذ ہے، غیر اسلامی قوانین. سن 1969 سے اس ملک میں معیشت کو سود سے پاک کرنے کے لیے کام کا آغاز ہوا تھا 69 میں، اور الحمدللہ بالآخر 1991 میں شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، سود ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور متبادل نظام بھی تجویز کیا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے اس شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی سپریم کورٹ میں. دوسرا ظلم نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ اس اپیل کی سماعت بھی نہیں ہونے دی، اور معاملہ 1999 تک پینڈنگ رہا. 1999 میں نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا مشرف نے، اب ججز کو موقع ملا، اور ججز نے 2 مہینے میں ہی فیصلہ دیا کہ شرعی عدالت کا فیصلہ بالکل درست ہے اور بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور حکومت کو مہلت دی کہ تم 1.5 سال میں ملک کی معیشت سے سود کی لعنت کو ختم کر دو. جب 1.5 سال پورا ہوا تو مشرف کی گورنمنٹ نے حکومت سے 1 سال اور مانگا کہ ہمیں 1 سال اور دے دیا جائے. ججز نے 1 سال اور دے دیا، اور 1 سال بعد پھر عدالتی قوانین کے دھجیاں بکھیرتے ہوئے اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر، اور 30 برس کی جو محنت چل رہی تھی ملک کے معیشت کو سود جیسی لعنت سے پاک کرنے کے لیے، اس پوری محنت کو مشرف نے 24 جون 2002 کو زیرو کر دیا. یہ ہے اس ملک میں اسلام کے حوالے سے ہمارا گھناؤنا کردار. پھر یہ کون سا اسلامی ملک ہے کہ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اگر کسی قاتل پر جرم ثابت ہو جائے تو اختیار مقتول کے ورثہ کا ہے، چاہیں تو معاف کر دیں اور چاہیں تو حکومت سے قصاص کا مطالبہ کریں. لیکن ہمارے ملک میں یہ اختیار صدر صاحب کے پاس ہے، چاہیں تو قاتل کو معاف کر دیں. مزید جرم، 500 ایسے مجرم ہیں کہ جن کو عدالتوں نے سزائے موت سنائی اور صدر صاحب نے ان کی سزائے موت کی توثیق بھی کر دی، لیکن سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یورپی یونین نے دھمکی دے رکھی ہے کہ ساری تمہاری تجارتی مراحت ختم کر دیں گے اگر تم نے سزائے موت دی. نواز شریف صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں سزائے موت کو پھر سے بحال کروں گا، مجرموں کو سزائے ملے تاکہ لوگ ڈریں اور جرائم کا خاتمہ ہو. لیکن آنے کے بعد وہی کچھ کیا جو زرداری کر رہے تھے، سزائے موت معطل کر رکھی. قرآن مجید تو کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں زندگی ہے. لیکن ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے احکامات کے بالکل خلاف ہے، اس کے باوجود دعویٰ ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہے. اس کے علاوہ وعدہ تو یہ کیا گیا تھا کہ ہم ایسی فضا پیدا کریں گے تاکہ اس ملک کے شہریوں کے لیے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہو، لیکن اس کے بالکل برعکس سرکاری سرپرستی میں فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اس فضا میں کہاں ایمان سلامت رہ سکتا؟ اخبارات کے ذریعے، رسالوں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، سائن بورڈز کے ذریعے گندگی کو، بےہودگی کو بڑھایا جا رہا ہے، عورت کا لباس کم سے کم کیا جا رہا ہے. ان حالات میں کیا ممکن ہے کہ ایک آدمی اپنا ایمان بچا سکے؟ تو دعوے دستور میں کچھ ہیں، عمل ہمارا اس کے بالکل برعکس ہے، اور پھر ہمارے جرم کی انتہا، پڑوس میں افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی طالبان کی، ہم نے اس حکومت کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کیا، پاکستان کو ناپاک کر دیا، یہاں پر امریکیوں کو ہر سہولت دے کر اپنے ایئرپورٹ دے دیے، ان کی نیٹو سپلائی کو تحفظ دیا اور تحفظ دے رہے ہیں، سی آئی اے اور بلیک واٹر کے غنڈوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے ویزے دے دے کر پاکستان میں پھیلا دیا، جگہ جگہ بم دبا کے وہ کریں اور جھوٹے الزام طالبان کے اوپر لگائے جائیں۔ جن لوگوں نے شریعت کے نفاذ کا مطالبہ کیا ان کے خلاف ہم نے بہیمانہ آپریشن کیے، لال مسجد میں بھی بہیمانہ آپریشن، سوات میں بھی بہیمانہ آپریشن، اور سوات میں تو کئی مسجد کے خطیبوں کو پہلے بری طرح سے ٹارچر کیا، اس کی ویڈیوز بنائیں تاکہ اپنے امریکن آقاؤں کو دکھا کر ان سے ڈالر لے سکے، اور اس کے بعد ان کو مار مار کے ان کی لاشیں پھینکی۔ یہی کام ہم نے کیا وزیرستان میں، یہی کام ہم نے کیا وانا میں، یہی ہم نے کیا خیبر ایجنسی میں، اور نہ جانے اور کہاں کہاں کیا۔ ڈرون حملوں کی امریکہ کو اجازت دے کر ہم نے کتنے معصوم لوگوں کو مروایا۔ اب اس کے بعد اگر ریئیکشن ہوتا ہے تو ہم اس ریئیکشن کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جو جرائم ہمارے ہیں اس کو میڈیا بیان نہیں کرتا، اور جو ریئیکشن ہوتا ہے تو اس ان جرائم کو بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی جب مذاکرات شروع ہوئے تھے تو اندر کے بھیجیوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ مذاکرات ڈھونگ ہیں، ٹائم لیا جا رہا ہے تاکہ ذرا سردی نکل جائے تو پھر آپریشن کیا جائے گا۔ اور جب امریکہ نے ڈرون حملے ان دنوں میں بند کیے تو محسوس ہو گیا دال میں کچھ کالا ہے، امریکہ کو پوری تسلی دے دی گئی ہے کہ ہم ذرا ڈرامہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کو آپریشن کی حمایت حاصل، عوام سے آپریشن کی حمایت حاصل ہو جائے، اور فکر نہ کرو کریں گے آپریشن ہی۔ اور اس کے بعد جو 21 اہلکار ایف سی کے ذبح ہوئے بھی افغانستان میں، ذبح کرنے والے کون ہیں پوری طرح سے اس کے بھی ہم تعین نہیں کر سکتے، اور 2 سال پہلے کا واقعہ اس وقت میڈیا پر لا کر اور عوام کے جذبات کو طالبان کے خلاف مشتعل کیا گیا ہے، تو یہ اس وقت ہماری جو ہے وہ صورتحال ہے۔ آپریشن نہ اس سے پہلے کبھی مسئلے کا حل بنا ہے نہ اب بن سکتا ہے۔ جب مشرقی پاکستان میں آپریشن شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا تھا لوگوں نے کہ پاکستان بچ گیا، لیکن اس آپریشن کا کیا نتیجہ نکلا آپ سب کے علم ہے۔ بلوچستان میں آپریشن کیے، آج تک اس کا نقصان ہم برداشت کر رہے ہیں، کہیں گیس دانے اڑائی جا رہی ہیں، کہیں پر ٹرینوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور کہیں پر سرکاری اہلکاروں کو مارا جا رہا ہے، اور جواب میں سرکاری اہلکار وہ قوم پرستوں کو اغوا کر کر کے قتل کر رہے ہیں۔ خون کس کا بہ رہا ہے دونوں طرف سے؟ مسلمانوں کا بہ رہا ہے۔ تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کر کے اور مسئلے کو حل کر لے گی تو یہ قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کو برطانیہ، روس اور امریکہ شکست نہیں دے سکے ان کو تم کیا شکست دو گے؟ اس سے پہلے تمہارے آپریشن کون سے اس سے پہلے کامیاب ہوئے؟ لہذا آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل اسلام کا نفاذ ہے، مسئلے کا حل شریعت کا نفاذ ہے۔ تم الزام لگاتے ہو کہ طالبان بندوق کی نوک پر شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، تو تم بندوق کی نوک کو چھوڑو، جو دستور تمہاری اسمبلی نے پاس کر رکھا ہے اس دستور کو نافذ کر دو۔ اس دستور میں کیسی وعدے چھکے اسلام کے بارے میں، سب سے بڑے دستور کی خلاف ورزی کرنے والے تم ہو، فوج ہے، ہماری حکومت ہے، یہ دستور اتنا واضح موجود ہے۔ مشرف اگر حکومت کو کا تختہ گرا دے اور ججز کو اگر وہ معطل کر دے تو بہت بڑا غدار، اس کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ اور جن ممبران اسمبلی نے دستور کی اسلامی شکوں کے حوالے سے
اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو کھٹے لائن لگا رکھا ہے، وہ دستور کا غدار نہیں ہے، وہ ان پر مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، تو پورے کے پورے اللہ کے قانون کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ اس خود نوٹس لیتی ہے، نہ ممبران اسمبلی اس حوالے سے کوئی آواز اٹھاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے یہاں پر مقدمے چلتے ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اصل ہمارے مسئلے کا حل وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام کو کیسے نافذ کریں، علماء اکرام نے اس حوالے سے بھی کوئی ہمارے لیے گنجائش نہیں چھوڑی۔ جیسے ہی قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی، اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ مولوی کون سا اسلام نافذ کریں گے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، کون سا اسلام؟ تو 31 علماء نے کراچی میں بیٹھ کر سن 1951 میں 22 نکات حکومت کو دیے تھے کہ یہ ہمارا مشترکہ اسلام ہے۔ اس میں دیوبندی علماء بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، جماعت اسلامی کی بھی ٹاپ کی قیادت تھی، اور اگر آپ کبھی علماء کے نام پڑھے تو ہر مسلک کے چوٹی کے علماء تھے، اور ان سب نے مل کر حکومت کو کہا تھا کہ ہم یہ اسلام چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مسئلے کا حل اگر کوئی ہے تو اسلام ہے، اسلام نافذ کریں گے تو اس ملک میں بدامنی ختم ہوگی، اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد آئے گی۔ اسلام نافذ نہیں کرتے تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جو آپریشن ہو رہے ہیں اس سے مزید تباہی پھیلے گی، مزید اس سے خود کو حملے ہوں گے، مزید اس سے انتقامی کاروائیاں اور سے اور ہوں گی، اور پورا ملک جیسے پہلے آگ میں جل رہا ہے اسی طرح سے آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان کو قرآن کے اس فرمان پر یقین عطا فرمائے جو میں نے شروع میں آپ کو سنایا ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 صلی اللہ علیہ وسلم، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کا نفاذ۔ لہذا میڈیا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پھیلاؤ، اور اپنی اسمبلیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو نافذ کرو۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق حکومت نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ تو آج ہم عملی اعتبار سے ہم کافر ہیں، اس لیے کہ ہم شریعت نافذ نہیں کر رہے، شریعت نافذ کر دیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لے تو کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ طالبان نے اللہ پر بھروسہ کیا، آج افغانستان میں سرخرو ہیں، اتنی بڑی طاقت امریکہ کی، اتنا بڑا نیٹو کا اتحاد، اتنے بڑے ان کے وسائل، اتنی بڑی ان کی ٹیکنالوجی، لیکن آج امریکہ ذلیل ہو کر افغانستان سے نکل رہا ہے۔ اللہ نے عزت دی ہے طالبان کو، اللہ ہمیں بھی عزت دے گا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اس سے وفاداری کریں بجائے امریکہ سے وفاداری کرنے کے، امریکہ کی غلامی کے بجائے اللہ کی غلامی اختیار کریں۔ یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کا فہم ہمارے ارباب اختیار کو عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔